فرمایا ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ. فرمایا کہ بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے, فبغا علیہم پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا, پھر اس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کی. وآتیناہ من الکنوز اور ہم نے دیے اس کو خزانوں میں سے, اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے, ما ان مفاتحہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, جو ہم نے اس کو خزانے دے رکھے تھے, ان مفاتحہ کہ بے شک ان خزانوں کی جو کنجیاں تھیں, لا تنو مشکل سے اٹھا سکتی تھی, بالعصمتی عصبتی ایک جماعت, اولی القوا اور جماعت بھی ایسی جو طاقتور لوگوں کی تھی, جو کہ بڑی ہی مضبوط جماعت تھی. اذ قال له قومه, ایک دفعہ جب اس کی قوم نے, اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا, لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, پھول نہ جا, اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے جو بات پڑھی ہے آیت نمبر 60 میں, کیا فما اوتیتم من شئین فمتاع الحیات الدنیا وزینتها فما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون, کہ دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے اور اس کی جو زینت ہے وہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے, اور اگر کسی کو دنیا میں مل بھی جائے تو دنیا عارضی ہے, اس کو فنا ہے. جو اللہ کے پاس کسی کو ملے گا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اب جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو ہے وہ قارون کا ذکر کیا ہے. تو پیچھے جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا وہ تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون سے بات تھی, اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے ایک شخص کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے, اور اس شخص کا نام کیا تھا, قارون. اور قارون جو ہے تورات کی کتاب میں گنتی میں جو اس کا نام ملتا ہے کہ اس کا نام تھا کورہ, اور اس کے نسب نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا. رشتے میں بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا, بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہے وہ خالہ زاد بھائی تھا. بہرحال قاب و راہا اس کا بائبل اور تلمود میں نام ملتا ہے, اور اس کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ امیر انسان تھا, بہت امیر کبیر تھا. اور کہتے ہیں کہ بات کہتے ہیں کہ اس کو فرعون کے خزانوں میں سے, اس کو بلکہ فرعون نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے خزانوں میں سے ایک عظیم الشان مدفون خزانہ اس کو مل گیا تھا, بعض یہ بھی کہتے ہیں. اور جو ہے وہ دوسری یہاں بات اس کے بارے میں جو ہے کہ اس کے پاس کہتے ہیں کہ اس کو تورات حفظ تھی, تورات اس کو یاد تھی, اور تورات کی یہ تلاوت کرتا رہتا تھا, تورات کا یہ گویا کہ حافظ تھا, اور امیر بہت زیادہ تھا, بہت امیر تھا, اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے کہ ان کی چابیاں کبھی ہیکل مردوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے پاس اتنے خزانے جو تھے اس کا اندازہ ہمیں قرآن کی اس بات سے بھی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں کہ خزانوں, یہ نہیں کہ خزانوں کو جو ہے وہ آدمیوں کی جماعت اٹھاتی تھی, بلکہ کہا کہ خزانوں کی چابیوں کو ایک اگر کبھی ہیکل جماعت بھی اٹھائے تو وہ اس کے بوجھ سے جو ہے وہ جھک جائے. اب آپ دیکھیں کہ خزانے بھاری ہوتے ہیں, چابیاں تو بھاری نہیں ہوتی نا, لیکن یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ بہت امیر تھا. اور اس کے بارے میں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ یہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں سے تھا, لیکن بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن یہ ناراض ہو گیا, کہنے لگا کہ میں اتنا امیر ہوں, میں اتنا دولت مند ہوں, تو مجھے کیوں نہیں کوئی مرتبہ اور مقام ملا؟ پیغمبری موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی, پھر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مل گئی, اور میں بھی اتنا دولت مند اور اتنا مرتبے والا, عزت والا, مجھے کچھ کیوں نہیں ملا؟ تو اس وجہ سے ناراض ہو کر فرعون کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا. اور خوبصورت بھی بہت تھا, دولت مند بھی تھا, خوبصورت بھی تھا, اور آپ دیکھیں کہ علم بھی اس کے پاس جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا. تو اب اس کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, مثال کے ذریعے اہل مکہ کو ایک بات سمجھا رہے ہیں, کیونکہ اہل مکہ بھی اس بات پر ناراض ہو گئے تھے کہ سرداری جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملی, مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہیں ملی؟ اور دوسری بات کیا تھی کہ وہ اپنی دولت کے نشے میں جو مست تھے اس پہ اتراتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے, آپ کا انکار کرتے تھے, قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے. تو جیسے آپ کو یہ بات بھی پتہ ہی ہے کہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ دونوں بستیوں والوں میں سے کسی بڑے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو آیت 68 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وربو کا یخلوق ما یشاء ویختار, جس کو چاہے اللہ چن لے, ہے نا, جس کو چاہے پیغمبر بنائے, جس کو چاہے عام انسان بنائے, جس کو چاہے پیدا ہی نہ کرے, جس کو چاہے فرشتہ بنا دے. تو اب اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت مثال بنی اسرائیل میں سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ. تو پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ قارون کا ہے, اور قارون بھی کون, کان من قوم موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے قارون تعلق رکھتا تھا, گویا کہ بنی اسرائیل میں سے. فبغا علیہم, پھر قارون نے کیا کیا, اپنی قوم کے خلاف سرکشی کی, اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. اب دیکھیے سورۃ المومن آیت 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی جو نشانیاں دے کر بھیجا تھا اور اپنی کھلی دلائل کے ساتھ, تو کہاں کن لوگوں کے پاس بھیجا تھا, ایک فرعون, دوسرا حامان اور تیسرا قارون کی طرف بھی بھیجا تھا. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک جادوگر ہے, سخت جھوٹا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے اس کی بغاوت. بغاوت کیا تھی کہ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا یہ جادوگر ہیں, اور پھر ساتھ ہی کیا کہا, کذاب, یہ جھوٹوں میں سے ہیں. تو دولت کا نشہ جو ہے جب کسی انسان پر طاری ہو جاتا ہے تو وہ دولت کی بنا پر گھمنڈ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, اللہ کا انکار کرتا ہے, جیسے کہ شیطان نے کیا, ابلیس نے کیا, ہے نا. جیسے سامری بھی کون تھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, ہے نا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے قارون کا, اور اس نے کیا کیا کہ اس نے بغاوت کی, علیہم ان کے خلاف. تو علیہم کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے آئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور پھر بنی اسرائیل کے بھی خلاف, ہے نا. گویا کہ وہ ایمان لانے والوں لوگوں میں سے تھا, لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے وہ بغاوت اختیار کر لی. اور بغاوت کے ایک معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا, اور کیسے اس نے پھر ظلم کیا, ذکر ہو رہا ہے کہ وہ قارون تھا اور اس نے بغاوت کی, یعنی مال و دولت کے نشے میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا. مالدار لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں بعض اوقات, ہے نا. پھر اسی طرح دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں کہ تکبر کیا, کہ مال و دولت کے نشے میں بنی اسرائیل پر تکبر کرنا شروع کیا, کہا کہ وہ تو حقیر اور ذلیل ہیں اور فرعون کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا جا کر. فبغا علیہم, اس کے ایک معنی اور بھی بتائے جاتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اور یحییٰ بن سلام کہتے ہیں کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا, فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا، اس عمارت کے عہدے میں اس نے بنی اسرائیل کو ستایا. اب آپ دیکھیں کہ فرعون نے کہا تھا کہ تم اپنی قوم کی نگرانی کرو، اپنوں میں سے جو اپنی قوم اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے گا تو کتنی سخت کرے گا نا. تو اس طرح راز خبریں جا کر فرعون کو جو تھا وہ بتاتا تھا. تو یہ ہے فبغا علیہم، کہ اس نے جو ہے وہ اپنی قوم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا کہ ان کے خلاف جو ہے اس نے بغاوت کی، اس نے ان کو جو ہے وہ ستایا، اس نے ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. تو یہ ظلم و ستم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مال و دولت کے نشے کی وجہ سے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ہم نے دیا تھا اس کو خزانوں میں سے، ہم نے اس کو عطا کیا تھا. خزانے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ ہم نے اس کو دیے تھے. کنز کی جمع کنوز، اور کون سے خزانے کو کہتے ہیں؟ جو محفوظ ہو، جو چھپا ہوا خزانہ ہو، اس کو کہتے ہیں کنز، مدفون خزانہ. اور کہتے ہیں کہ وہ خزانہ بھی ہے کنز جس کی زکات نہ دی گئی ہو، وہ خزانہ جو بچا کے چھپا کے رکھ دیا گیا ہے تو اس کی زکات کہاں دی جائے گی. حضرت عطا سے روایت ہے کہ چونکہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم الشان خزانہ مل گیا تھا اور وہ زکات بھی نہیں دیتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ یہ تھا بہت زیادہ امیر، بہت زیادہ امیر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم جو ہے وہ زکات ادا کرو. تو زکات ادا کرنے کی بجائے اس نے زکات ادا کرنے کا انکار کیا کہ میں نہیں زکات دیتا نا. اب پیچھے بھی ایک واقعہ پڑ چکی ہیں سورۃ توبہ میں بھی، ہے نا، کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دے، اور اللہ تو جب ہمیں دے گا تو تیرے راستے میں ہم خوب دیں گے، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب یہ بھی کیا تھا کہ دولت اس کے پاس بہت تھی اور دولت میں سے جو ہے وہ زکات نہیں نکالتا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اتنے خزانے دے رکھے تھے. ماں جو، یہاں میں ماں کس کے لیے ہے؟ خزانوں کے لیے. کہ اِنَّا مَفَاتِحَهُ، کہ ان کی چابیاں. مَفَاتِحَهُ کیا ہے؟ کنجی کو کہتے ہیں نا، کنجیوں کو کہتے ہیں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ مَفَاتِحَهُ کی جو ہے وہ کیا ہے، روٹ کیا ہے؟ فَاتَحَ. تو فتح ہوتا ہے نا جیسے کسی کے لیے ایک راستہ کھول دینا، تو اسی طرح جو ہے وہ یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وَفَاتِحَهُ، معنی ہے اس کے چابیاں، کہ اس کی جو چابیاں تھی خزانوں کی چابیاں لا تنو، مشکل سے اٹھائی جاتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ تنو جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے معنی صرف اٹھانے کے نہیں ہوتے، اتنا بوجھ کہ جس کی وجہ سے کوئی جھک جائے، تھکنے لگے، اتنا بوجھ کہ وہ جو اٹھائے تو اس کو بھاری لگے. اِنَّا مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُ، کہ اس کی چابیاں جو تھیں وہ اٹھاتی تھیں. کون اٹھاتا تھا؟ بِالْعُصْبَةِ، ایک جماعت. ان کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. عصبہ آپ کو کہتے ہیں نا، طاقتور لوگوں کی ایک جماعت، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے آپ کو عصبہ کہا تھا نا، ان کے قد بھی لمبے، مضبوط، طاقتور، اور قبائلی لوگ. تبھی تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کہ لمبے قد، مضبوط، طاقتور لوگوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر کوئی حملہ کرنے ہی آ گیا ہے نا. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ اسبا، کہ ایک اسبا، اور اسبا بھی کیسا؟ اولی القوا، قوت والا. اور قوا کے معنی کیا ہیں؟ ایک اس کے معنی ہیں کہ طاقت والے، ان کی طاقت ان کے اندر خوب پائی جاتی تھی، طاقتور لوگ. اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ لوگ جو تھے وہ بڑے مضبوط جسم والے تھے، یعنی گویا کہ لمبے قد، اونچے قد اور مضبوط جسم، طاقت، قوت میں بڑے نمایاں لوگ. تو ان کی جو چابیاں تھیں ان کے خزانوں کی، وہ اتنی بھاری تھی کہ ایک طاقتور جماعت جب ان کو اٹھاتی تھی تو وہ لڑک لڑک جاتی تھی، کبھی ادھر ہوتی تھی کبھی ادھر. جیسے آپ کبھی کوئی موونگ کر رہی ہیں، کوئی گھر میں مرد نہیں ہے، آپ بڑا سا کوئی سامان اٹھا لیں تو اٹھا ہی نہ سکیں، ادھر کو جھکیں اور ادھر کو جھکیں. یہ اس کے معنی ہیں کہ चाबियों के बोझ की वजह से एक ताकतवर जमात भी उसको उठाते हुए दिक्कत और गिरानी महसूस करती थी, उसको बड़ी ही मुश्किल महसूस होती थी। मसलन आप देखें कि अरब में किसी की भारी भारी देगों का जिक्र जब किया जाए तो गोया के बड़े फयाज लोग थे, और अगर इसी तरह किसी की भारी भारी चाबियों का, मोटी मोटी चाबियों का जिक्र किया जाए तो गोया के बड़े सरमायादार थे, है ना। किसी की इमारत का जिक्र करने के लिए उसकी चाबियों का जिक्र किया जाता है ना, कि उसकी इतनी चाबियों का गुच्छा, और कोई चाबियों जितना ही खड़खड़ाता हुआ लटकाता हुआ जाता है तो लगता है कि गोया कि बड़ा ही कोई अमीरदार सरमायादार है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है ये कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत हाल का बयान है कि उस जमाने में खजानों की हिफाजत के लिए हम आजकल की जैसे हमारी अलमारियां होती हैं, जैसे सेफ्स होते हैं जो लॉक कर दिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी थे, बल्कि क्या था कि जमीन के अंदर जो है वो अपने खजानों को छुपाते थे, जमीन दोज रास्ते बनाते थे महफूज करने के लिए, भारी भारी फाटक और दरवाजे भी बड़े लोहों के, जैसे आपने वो खुल जा समसम और बंद हो जा समसम, अली बाबा 40 चोर की कहानी भी पड़ी होगी, है ना। तो बहरहाल इसका मतलब क्या है कि गोया के वो बहुत ही अमीर शख्स था, अमीर शख्स था, गैर मामूली दौलत का मालिक था। बाइबल से भी पता चलता है कि इसके खजानों की कुंजियां उठाने के लिए 300 खच्चर दरकार होते थे, है ना, 300 खच्चर। बहरहाल 300 थे ये जितने भी, असल बात क्या है कि वो अपने वक्त का बड़ा ही दौलतमंद था। इस काला लहू कौमहु, एक दफा जब इसकी कौम के लोगों ने इससे काला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है फारा हा इस्तेमाल किया गया है, है ना, और फारा हा के मानी क्या होते हैं, इतराना, है ना, इतराना, खुश होना। अच्छा ये जो लफ्ज है इतराना, ये फराहा खुशी के लिए भी आता है। आपने सूरत यूनस में ये बात पढ़ी थी कि इंसान दुनिया में जो कुछ भी जमा करता है तो अगर वो कुरान को जमा करता है फलयफरहू, तो कुरान के जमा करने पर उसको खुशी मनानी चाहिए, है ना। तो फराहा के एक मानी क्या है कि अल्लाह की नेमतें जब मिलें तो किसी नेमत पर दिल जो है उसका अल्लाह का शुक्र अदा करे। कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, सूरत यूनुस आयत नंबर 58। लेकिन यहाँ पर फरहा का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय इतराने के लिए है, फूलने के लिए है, और अपने आप को बड़ा समझना। तो यहाँ पर ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है ये इस्तेमाल हुआ है बुरी सिफत के तौर पर, ये कोई पसंदीदा सिफत नहीं है कि किसी को अल्लाह मालो दौलत से नवाजे और इसके बाद जो है वो दौलत के मिलने पर फखर और गुरूर करने लगे। और बाज ने कहा है कि ला तफरा के मानी बुखल करने के हैं। एक तरफ तो ये है ना कि आप इतराते हैं, रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं और उसको कुनूज बना के रख देते हैं, छुपा कर हकदारों के हक अदा नहीं करते, तो ये भी तो अपने आप को बड़ा समझना है ना। दूसरा कंजूसी के मानी में है ला तफरा, जब तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तू जो लोगों के हक है ना उसको अदा कर, ये ना हो कि इस पर सांप बनकर बैठ जा, है ना, कि खजाना जो है इस पर शाम बनकर बैठ जाए और हकदारों का हक जो है तुम अदा ही ना करो। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि गोया के कौम के अंदर दानिशमंद लोग थे, और जब उस कौम के उन दानिशमंद लोगों ने देखा कि ये नेमतों को जो है उस पर गुरूर कर रहा है, ये किबर कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है, या ये कंजूसी कर रहा है, या ये ज़कात अदा नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसको जो है वो समझाया, उसको तंबीह की कि ला तफराह, कि तू जो है वो किबर ना कर, क्यों, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, तू फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता। अब आप देख लीजिए कि कौम के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो उसको समझा रहे हैं। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का आपको पता ही है कि اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بڑا نوازا حتیٰ کہ وہ امیر المومنین بھی بن گئے. لیکن امیر المومنین جب بنے ایک دفعہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیتے دیتے جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے اس کو چھوڑ کر کہنے لگے کہ عمر وہ دن بھی یاد کرو کہ جب تم اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور تمہاری خالہ جو ہے وہ تمہیں بکریاں چرانے کے عوض میں چند کھجوریں دیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المومنین آپ کو لوگوں کو یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کبھی اپنی خالہ کی بکریاں بھی چرائی ہیں, لوگوں کو تھوڑی پتا ہے. کہنے لگے کہ نہیں, میرا نفس جو ہے اس موٹا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ عمر تم تو امیر المومنین بن گئے. میں نے کہا نفس میں تجھے بھری بز میں جو ہے نا اس زوم کا اس غرور اور کبر کا مزہ چکھا کے رہوں گا, بھری بز میں تمہیں بدنام کروں گا, تمہیں رسوا کروں گا. تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. کسی عورت نے بھی ان کو کہا تھا نا کہ عمر تم بھول گئے کہ پہلے تم جو تھے وہ عمیر تھے, پتہ نہیں پھر تم عمر بن گئے, پھر تم امیر المومنین کہلانے لگے. جیسے ان کو رعایا ایسی تھی, عوام ایسی تھی نا, اور خود بھی کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور کہتے ہیں کہ اپنے گال کو زمین کے ساتھ رگڑا کرتے تھے کہ عمر تیری یہ حیثیت ہے, تیری یہ وقت ہے, تیرا یہ انجام ہے کہ یہ تیرا جو جسم ہے, یہ جو تیرا چہرہ ہے نا, یہ زمین میں مٹی کے اندر جائے گا, مٹی اس کو کھائے گی نا, تو کیا بنتا ہے, تو کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا. یہ بات اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے میرے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائے. گاڑی بڑی گھڑی کسی کو مل جائے تو پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں, زیور ذرا سا اچھا مل جائے تو لوگوں کی طرف ایسے ترچھی نظروں سے عورتیں دیکھتی ہیں جن کے پاس زیور نہیں پہنا ہوتا. اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو ذرا اکڑ اکڑ کر چلتی ہیں, ہے نا. اور اگر گھر اپنا ہو جائے تو پھر یہ جی میرا تو اپنا گھر اور فلاں فلاں ہمارا کرایہ دار ہے نا, بڑے فخر سے بڑے غرور سے وہ جی ساری زندگی گھر نہیں ملا, کرائے کے گھر میں انہوں نے زندگی گزار دی, اور ان کے تو باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کا تو اپنا کوئی کاروبار ہی نہیں تھا نا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یاد دلاتے ہیں اپنے آپ کو وقت کے, عمر یاد کرو وقت, پھر تم کس بات پر جو ہے تم نے کیوں کبر کیا, تم نے کیوں غرور کیا. اب قوم کے لوگ بھی اسے سمجھاتے ہیں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, کہ اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور قوم کے لوگ دوسری بات کیا کہتے ہیں, وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ, وابتغی اور تلاش کر فیما اس میں, یعنی اس مال میں تلاش کر, آتاک اللہ خود دار الآخرہ, کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کر, اس سے اپنی آخرت بنا, دنیا ہی کا نہ ہو جا. فلا تنسا, تیسری بات کہی, اور نہ بھول جا نصیبہ کا اپنا حصہ, منت دنیا دنیا میں سے, اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ فراموش نہ کر. چوتھی بات کہی, وآحسن, اور احسان کر, کما احسن اللہ الیکا, جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. پانچویں بات کیا کہی, ولا تبغی الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد بھرپا کرنے کی کوشش نہ کر, ان اللہ لا يحب المفسدین, بے شک اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کیا کرتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بات ہمارے سامنے آ رہی ہے, یہ بات بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قوم کے لوگ بڑے ہی سمجھدار تھے. قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تو کیوں جا کے فرعون کا ساتھی بن گیا ہے, تو کیوں ظلم کرتا ہے, تو کیوں بغاوت کرتا ہے, اور تیرے پاس علم ہے, تیرے پاس دولت ہے, تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر, ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ دار الآخرہ تھا, آخرت کا گھر, اس کو تو تلاش کر, اور وہ ملے گا کیسا, فیما آتاک اللہ, جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے. تو آخرت کا گھر بنانے کے لیے جو اللہ نے تجھے علم دیا ہے, جو دولت دی ہے, جو مرتبہ اور مقام دیا ہے, جو تجھے تورات کا علم حاصل ہے, اور کہتے ہیں بڑی خوبصورت آواز میں وہ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا, خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا, اس لیے اسے منور کہتے تھے, منور بھی اس کو کہا جاتا تھا. اور یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا. سامری نے بھی منافقت اختیار کی تھی نا, اس نے بھی تو اپنی دولت پر گھمنڈ کیا تھا نا, ہے نا, اس نے بھی بنی اسرائیل کو جو ہے گمراہی کے راستے پہ ڈالا تھا نا. تو یہاں پر بھی کیا بات ہے کہ اس نے اپنی قوم پر جو ہے وہ برتری کا اظہار کیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے شہر بن ہوشب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے ایک بلشت زیادہ لمبے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے نا. کیا پتا چلتا ہے کہ ایک بلشت لمبے کپڑے دوسروں سے پہنتا تھا. بعض لوگ جو ہے وہ تکبر کے اظہار کے لیے لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں جو زمین سے گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا بات پتا چلتی ہے, حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا, ہے نا, وہ جہنم میں جائے گا. کیوں کہ وہ کبر کی بنا پر جو ہے نا وہ اترانے کے لیے اپنے کبر کا اظہار کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لمبا لباس پہنتا ہے یا لمبا کرتا پہنتا ہے. تو یہ بات پھر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ کبر کی علامت ہے. اور کبر کرنے والا جو ہے وہ کہاں جائے گا, جہنم کے اندر جائے گا. مثلاً کہتے ہیں کہ قارون کو اس کی تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا, اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا, پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے, زمین کے ساتھ لگنے والا جو ہے وہ لباس پہننا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, پہلے کیا کہا گیا کہ دولت اور علم جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے تم آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. دوسری بات, دنیا میں بھی اپنے حصے کو فراموش نہ کرو. نصیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور نصیب کسے کہتے ہیں, حصے کو کہتے ہیں نا. ویسے تو نصب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ گاڑنا, نشان کے طور پر راستے میں گاڑے ہوئے پتھر کو نصب بھی کہتے ہیں نا, لیکن نصیب سے مراد وہ معین حصہ ہے جو قسمت کا لکھا ہوا ہے, اس کا تعلق کسی محبوب چیز سے ہو یا مکروہ چیز سے ہو. تو یہاں پہ اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ حصہ جو مقدر ہے تھوڑا یا زیادہ. تو ولا تنسا نصیبہ کا من الدنیا, اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. تو کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سے خیر مانگ اور آخرت میں بھی اللہ سے جو ہے وہ خیر مانگ. پھر چوتھی بات کیا کہی, وَآحْسِن كَمَا آحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, اور اس کے معنی کیا ہیں, اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر, تجھے اللہ نے جب اتنا دنیا میں نوازا ہے تو تو دوسروں کو بھی عطا کر. ارحم من فی الارض یرحمو کا من فی السماء, ہے نا, زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم کرو تم, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اصل بات کیا ہے کہ جب اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو تم بھی دوسروں پر جو ہے وہ احسان کرو. احسن آرڈر کا صیغہ ہے, کما احسن اللہ الیک. تو زندگی میں کیا کرنا چاہیے, احسان کی روش پر حسن سلوک کرنا چاہیے. ولا تبغ الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد بھرپا کرنے کی کوشش نہ کر. یہ پانچویں بات جو ہے اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھائی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر تو فساد نہ کر. اب آپ دیکھیں کہ فساد جو ہے اس سے کیا مراد ہے, فساد سے مراد ہے ڈاکہ ڈالنا بھی, چوری کرنا بھی, اور اس کے علاوہ غصب, لوٹ مار, قتل و غارت, یہ سب چیزیں فساد کے معنی میں آتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قارون کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے قارون کو فساد فی الارض کا مجرم قرار دیا. وہ چوری تو نہیں کرتا تھا, وہ قتل و غارت بھی نہیں کرتا تھا, ڈاکے بھی نہیں ڈالتا تھا, ایسا تو کوئی کام نہیں کرتا تھا, پھر فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مال میں دوسروں کا جو حق شامل تھا وہ اس کو ادا نہیں کرتا تھا, ہے نا. اگر کوئی شخص دھوکے سے یا جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچتا ہے تو اپنے آپ کو فسادی نہیں سمجھتا نا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ فسادی ہے، اس نے فریب اور جھوٹی قسم کے ذریعے اصل قیمت سے زیادہ قیمت وصول کر کے خریدار کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے خریدار کا جو حق ہے اس کو غصب کیا ہے۔ فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا بگاڑ ہے، جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں لازمن رونما ہوتا ہے، ہے نا؟ تو کیا ہے فساد کرنا؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ کرائے دار گھر کرائے پر لے لیتا ہے، اب جو ہے وہ جو کرایہ دیتا ہے اس میں بجلی کا، گیس کا اور ہر چیز کا خرچہ شامل ہے، وہ جو پیسے دیتا ہے اس میں سب کچھ ہے۔ اب کرایہ دار یہ کہے کہ لائٹیں اب وہ گھر میں آف ہی نہیں کرتے، ہے نا، کوئی بات نہیں، گورنمنٹ کا جو ہے وہ بل تو گورنمنٹ کا آنا ہے نا۔ اور یا پھر کرایہ دار یہ کہیں کہ مالک مکان کا بل آنا ہے نا، جتنا چاہے پانی خرچ کریں، گھر کے اندر پانی کو کھول دیا۔ بعض اوقات جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم برش کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے ٹیپ کھولی بھی ہوتی ہے، پانی گر رہا ہوتا ہے، ابھی پانی کا ہم استعمال نہیں کر رہے، ہاتھ بڑھا کر ہم پانی کی ٹیپ بند نہیں کرتے، یہ فساد فی الارض ہے۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور باقی کمروں میں کوئی نہیں ہے، لائٹیں آن ہیں اس لیے کہ ہم نے تھوڑی اس کا بل دینا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے، ہے نا، فساد فی الارض ہے، زمین پر فساد بھرپا کرنا۔ اب اس کے حق میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے نا۔ اسی طرح پانی کا زیادہ استعمال کرنا، بجلی کا زیادہ استعمال کرنا اور فساد جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کسی کو اس کا حصہ نہ دینا، جیسے یتیموں کے جو حقوق ہیں، جیسے بیوہ کے جو حقوق ہیں، یا زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مال میں فرض کر رکھی ہے، تو اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو یہ ہے فساد فی الارض۔ تو فساد فی الارض کی حقیقت یہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کو آپ یاد کر لیں کہ فساد فی الارض کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے پھر کیا کرتا ہے کہ وہ فاسد بن جاتا ہے، فسادی، اور اپنے حدود بندگی سے تجاوز کر کے اللہ کے حدود اور جو حقوق ہیں اس میں مداخلت کرتا ہے۔ استکبار، استکبار میں بھی انسان یہی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ ہے مفسد۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو جو ہے وہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب جو ہے قوم کے لوگ تو اسے سمجھا رہے ہیں، قوم کے اندر جو لوگ اچھے تھے، عقل مند تھے، وہ اس کو سمجھا رہے ہیں اور اس کے جو عمل ہیں ان کو سراہ نہیں رہے۔ قال انما اوتیتہ، اب قارون نے یہ کہا کہ بے شک مجھے دیا گیا ہے، علی علم اندی، اس علم کی بنا پر جو مجھ کو حاصل ہے، جو میرے پاس ہے۔ اب انما اوتیتہ علی علم اندی، اس کے کہتے ہیں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے اپنی قابلیت کی بنا پر پایا ہے، یہ کوئی تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے، ہے نا، اتاک اللہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ وہ تھوڑی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے مشقت کی ہے، یہ جو دولت کمائی ہے اتنی، جو اتنی محنت میں نے کی ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ دیا ہے، اور یہ میری قابلیت کا ثمرہ ہے، یہ کوئی فضل نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، یہ میرا حق ہے، استحقاق ہے، احسان نہیں ہے، پھر میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ تم جیسے نااہل لوگ، نہ محنت کی، نہ تمہارے اندر کوئی قابلیت، نہ تمہارے اندر کوئی علم، نہ تمہارے اندر کوئی ہنر، تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، تو اب جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، ہے نا۔ دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن اصل بات یہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ دولت جو مجھے دی ہے وہ میرے اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے دی ہے، میں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ انسان ہوں، اگر میں پسندیدہ انسان نہ ہوتا تو اللہ مجھے کیوں دیتا؟ اللہ نے جو مجھ پر نعمتوں کی بارش کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور تم یہ کہتے ہو ان اللہ لا یحب المفسدین، اہل مکہ کے سردار بھی تو یہی کہتے تھے نا، جو قریشی مالدار تھے، کہ ہم محبوب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، حالانکہ وہ سود کھانے والے، دولت مند رئیس، وہ کیا کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو پھر لوٹتے بھی تھے، है ना, मक्का तजारती मंडी बना हुआ था, कई करोड़ पति रईस और सेठ वहां पे मौजूद थे, सारा माहौल मादा परस्ताना था। और किसी शख्स की बुजुर्गी इज्जत को मापना होता था तो उसका पैमाना सिर्फ दौलत होती थी, उसको ही इज्जत दी जाती थी। और अब क्या है कि कारून बहुत बड़ा सेठ, पूरे इलाके का रईस आजम, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो जकात की अदायगी का इनकार कर दिया और कहते हैं इसकी जकात करोड़ों बनती थी, करोड़ों के हिसाब से, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। और इंसान की कुछ फितरत भी ऐसी है कि जूं जूं दौलत बढ़ती चली जाती है 99 के चक्कर में रहता है, एक और मिले तो फिर 100 का चक्कर चलाता है, और फिर ये कि वो चाहता है कि मजीद और जो है दौलत बढ़ती चली जाए। तो अब ये भी जो है वो ये कहता है कि मैं जो फिरौन और हमान के बाद तीसरे नंबर का मैं जो दौलतमंद हूं, मेरा जो इज्जत और मर्तबा है, ये सब मेरी काबिलियत का नतीजा है ना, ये जो कुछ भी है ये मेरी अपनी मेहनत की वजह से है। कारून का जवाब क्या था, मेरी हुस्ने तदबीर, मेरी जो स्किल्स, मेरी काबिलियत। जैसे मसलन कोई कहे कि मैंने जो ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया है तो क्या है, अल्लाह को भूल जाए और कहे कि मैं गाड़ी बड़ी अच्छी चलाती हूँ, है ना, मैंने टेस्ट भी बड़ा अच्छा दिया था, और इंसान ये कहे इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, चावल बिरयानी के बड़े अच्छे बन जाए, एक से एक अलग हो और बड़ा ही खूबसूरत चावलबाज लोग बनाते हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये ना कहे कि अल्लाह का फजल है। जो पीछे आपने पढ़ा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो क्या कहते थे, हाजा मिन फजल रब्बी, और इंसान क्या कहे, इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, है ना, किसी के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख जाए, बड़े नेक और लायक बन जाए, और वो फिर ये कहे इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, किसी को बहुत अच्छा घर मिल जाए दुनिया में, और कई घर मिल जाए, कई सोने जेवर चांदी के सेट मिल जाए, शादियां बच्चों की बड़ी अच्छी जगह हो जाए, और फिर वो इंसान कहे कि ये सारी मेरी काबिलियत है, फलां की तरह बैठी थोड़ी रही थी, वक्त पर मैंने रिश्ते ढूंढे और फिर कर दिए, है ना, वक्त पर मैंने जो है वो लोगों को फांस लिया, और फलां जो है उसको तो अकल ही ना आई, बस नमाजें पढ़ती रह गई, कुछ हाथ भी नहीं हिलाया उसने तो, है ना। तो लोग मुख्तलिफ तरीके से फिर अपने इल्म और हुनर और महारत और उसने तदबीर जो है उसका जिक्र करते हैं। ये जो इंदी लफ्ज है ना, ये बड़ा अहम है, जहन के अंदर जो मख्फी बात होती है ना उसका जिक्र होता है, इसके जरिए उसका पता चलता है, इंदी खुद मेरे अंदर ये चीज मौजूद है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, है ना। तो असल बात क्या है कि वो भी ये कहने लगा, ये सब कुछ तो मुझे इस इल्म की बिना पर मिला है, अवलम यालम, क्या वो नहीं जानता था, अन्नल्लाह कद आला का मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी, कि अल्लाह ने इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हिलाक कर दिया था, अल्लाह इससे पहले बहुत सी कर्न कुरून, कर्न वाहिद है, कुरून जमा है, मुराद वो बस्तियां जो कि दौलत में और इल्म में और माल में और जाहिरी शान और शौकत में और दुनिया में उलूम और फनून में बड़ी महारत रखती थी, कौम आद, कौम समूद और दूसरी बहुत सी कौमें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हिलाक कर चुका है। वो लोग कैसे थे, मन हुआ अशद मिनहु कुव्वत व अक्सर जमा, जो इससे ज्यादा कुव्वत और जमीयत रखते थे, कुव्वत भी उनकी ज्यादा थी, वो के ये भी उलिल कुवा में और इसके चाबियां उठाने वाले भी उलिल कुवा में, लेकिन वो लोग इससे ज्यादा कुव्वत में शदीद थे, वह अक्सर जमा और जमीयत भी ज्यादा रखते थे। इसका मतलब क्या है कि महारत, इल्म, हुनर, दौलत, दनाई और जो भी सलाहियतें हो सकती हैं उन सब में वो बहुत बड़े हुए थे, उनको बड़ा अरूज हासिल था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की बंदगी ना की तो फिर हुआ क्या, अल्लाह का जब अजाब का कोड़ा इन पर बरसा तो हुआ क्या, वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, कि जब अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसता है ना तो मुजरिमों से उनके गुनाह नहीं पूछे जाते। ये बड़ी ही सख्त आयत है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि फिर मुजरिमों से ये नहीं पूछा जाता कि तुम बताओ कि तुमने क्या क्या गुनाह किए थे, बल्कि क्या है कि जबाने गुंग हो जाती हैं, वो जबाने जो दुनिया में खूब बोलती थी अब नहीं बात कर सकती, اور سورت الرحمن آیت نمبر 39 میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح سورت الرحمن آیت 41 میں کہا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم تو ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اپنے حلیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مجرم کا چہرہ بولتا ہے، زبان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ مجرم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، وہ کب مانتے ہیں؟ ان کی سزا ان کے اعتراف پر نہیں انحصار کرتی، ان کے جب پکڑا جاتا ہے پوچھ کر پکڑا بھی نہیں جاتا کہ بتاؤ تمہارے گناہ کیا ہیں، بس پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اے قارون تم بھی اپنی دولت پر جو ہے وہ اتراؤ نہیں، اللہ جب پکڑے گا پھر اللہ پوچھے گا بھی نہیں، ہے نا؟ تو اب قارون کو حقوق کی ادائیگی کی ایک طرف نصیحت ہے، دوسری طرف قارون کا جواب ہے جو بڑا ہی خراب جواب ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں اہل مکہ کو، اور ہر دور کے مجرم کو، ہر دور کے دولت مند کو جو دولت کے نشے میں ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کو اور انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا، فی زینتہ اپنی زینت کے ساتھ، یعنی خوب زیب و زینت کے ساتھ وہ اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ نکلا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ زینت بھی تھی، آرائش بھی تھی، اس کے نوکر بھی، اس کی دولت جو تھی اس کا اظہار بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ گھڑ سواروں کو لیا ہوا تھا، گھڑ سوار خادم اس کے آگے آگے چل رہے تھے، اس کا لباس بڑا ہی فاخرانہ تھا، بڑا شہانہ اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اس کے خادم تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے، اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی دولت جو ہے نا اس کا پورا جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی نمائش کر رہا تھا، دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو نا۔ تو دولت اور اپنا جو اس کے ہیرے جوہرات اور اس کے جو سونا چاندی جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، ان سب چیزوں کو، اپنی زینت، اپنی آرائش، اپنی دولت، ان سب کو لے کر جو ہے وہ باہر نکلا۔ تو مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو وہ دکھانا چاہتا تھا، اپنی دولت حشمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ اور یہاں پہ ایک طرف دیکھیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو اس کے مطیع تھے، خادم تھے وہ بھی، اور بعض کہتے ہیں جتنی دولت جو تھی وہ بھی۔ تو بعض اوقات اپنی نفری کا انسان اظہار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور بعض اوقات انسان یہ کرتا ہے کہ اپنی دولت جو ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ہے نا؟ تو اب جو ہے جب وہ اس طرح مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہا تھا تو اب لوگ کیسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، یا لیتا، اے کاش، لنا مثل ما اوتیا قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون ہی کی طرح کا ملتا جیسا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اتنی دولت، اتنے نوکر چاکر، اتنی عزت، اتنا مرتبہ، اتنی جمعیت اس کی، اتنی زینت، اتنی شان و شوکت، کیا کیا اللہ نے اس کو دے دیا، کاش کہ ہمیں یہ بھی ملتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے حظ کا، اور حظ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، خیر و فضل کا حصہ۔ حظ جو ہے یہ بھی حصے کے لیے آتا ہے، پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا، نصیب پڑھا تھا، اور یہاں پہ لفظ کیا ہے، حظ۔ اور حظ کون سے حصے کو کہتے ہیں، حظ جو ہے اس حصے کو کہتے ہیں جیسے کوئی مالداری ہے کسی کے پاس، کسی کو بہت ہی خیر و فضل کا حصہ مل جائے، یا پھر خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کسی کے پاس، یا پیچھے آپ نے سورۃ نساء میں بھی پڑھا کہ یہ خیر و فضل، خیر و فضل اور مالداری کے لیے سے بھی تعلق رکھتا ہے اور خوش قسمتی اور سعادت سے بھی. مثلاً فلز ذکری مثل حظ الانثیین، ہے نا؟ تو خیر و فضل اور مال کا حصہ. تو لوگ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے، بڑا کچھ اس کو جو ہے وہ ملا ہے. تو اب اس کی شان و شوکت، ظاہری ٹھاٹ باٹ، اس کی جو بھی دولت تھی، اس کی جو نمائش تھی، اس کو دیکھ کر ایک گروہ کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہی جو ہے وہ انگلیاں اپنی کاٹنے لگے اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، منہ میں پانی آ گیا، حسرتیں اور نہ جانے کیا شکوے اور شکایتیں کہ اللہ نے اس کو تو خوب ہی دیا ہے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. ساتھ اپنا میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے جائیں، اپنا جائزہ لیتے جائیں. کتنی دفعہ جب ہم کسی کی دولت، زیور، گھر، گاڑی اور شان و شوکت جب دیکھتے ہیں تو وہیں دل نقد ہار بیٹھتے ہیں. کل کی پارٹی میں کسی کے جو ہے وہ دیکھے کانٹے اور بندے دیکھے تو کہا کیا خوبصورت ہے جو اس نے پہنے ہیں، ہے نا؟ کتنے خوبصورت ہے جو اس نے پہنے ہیں، یہ لباس تو بڑا خوبصورت ہے. ارے اس کا گھر تو بڑا خوبصورت ہے، ہے نا؟ ایک دفعہ ایک دوست نے گھر خریدا، بڑا واقعی خوبصورت گھر تھا، اور وہاں پہ پھر ہوتا ہی ہے کہ جو ہی گھر دیکھتے ہیں لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوستوں کو بلا لیتے ہیں. اب دوست بےچارے چلے آتے ہیں، اب جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اب ہونک نہیں ہو کے جیسے کسی کو دیکھتے، مطلب میں بھی دیکھ رہی تھی اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اور میں اس وقت واقعی غور کر رہی تھی کہ اب لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے. کوئی کہتا کہ یہ جو تم نے یہ سارا یہ جو شیشہ جمع کے، کہتی کرسٹل کا ہے، فلاں جگہ سے لائی ہوں، اور کرسٹل کو سجانے کے لیے پھر الماریاں بھی اتنی چاہیے ہوتی ہیں، ہے نا؟ پھر یہ کہ کچن ایسا تھا، نیچے کچن ایک اور بنا ہوا تھا، ایک اوپر تھا، کہنے لگی کہ میں اوپر کے کچن میں تو کھانا نہیں پکاتی، شیشے کی طرح خوب چمکتا، صاف شفاف خوبصورت برتن اور ڈائننگ ٹیبل، ہر چیز کے بس جو چیز جس کو دیکھے دیکھتا رہ جائے. اب لوگ ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، کوئی واہ کر رہا ہے، کسی کے دل میں آہ نکل رہی ہے، کوئی پریشان ہے، اور کوئی صوفے کو دیکھ رہا ہے کتنے میں لیا، کیسے لیا، اور کہاں سے یہ چیزیں لیں. کوئی مال کا پوچھ رہا ہے، کوئی دکان کا پوچھ رہا ہے، کوئی رنگ پہ بات کر رہا ہے، کوئی ہنر پہ، کوئی بچوں پہ کہ کیسے جلدی اتنا وہ گھر. اب ہوا کیا کہ اس کے بعد جو ہے واقعی پھر حالت ایسی ہوتی ہے، آپ گھر آ کے اپنے دل کا بھی جائزہ لیا کریں، ہم سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ گھر آ کے پھر گھر نہیں اچھا لگتا، بعض کا شوہر ہی نہیں اچھا لگتا، ہے نا؟ کہ ماں باپ نے کس سے بیاہ دیا، پھوہڑ میری قسمت ہی ایسی کہ ایسے سے بیاہ دیا کہ کرتا ہے کچھ نہیں، کچھ کیا ہوتا آج میں بھی کسی محل میں رہ رہی ہوتی، ہے نا؟ والدین کے گھر میں نوکر چاکر، اس کے گھر میں مزدوری کرتے ساری زندگی گزر گئی، اور وہ جو اس کے گھر میں صوفہ دیکھ آئی ہوں، اب اپنا صوفہ تو دل چاہتا ہے اٹھا کے پھینک دوں، ہے نا؟ اور قالین بھی اچھا نہیں لگتا، اور کرٹن بھی اچھے نہیں لگتے، اور زیور بھی میرے پاس وہ نہیں ہے، ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات آپ بارات دیکھیں، جب بارات نکلتی ہے کسی کی، کیسی ٹھاٹ باٹ سے نکلتی ہے کہ بھائی ان کے تو وہ سارے ڈاکٹروں کو بعض اوقات بلایا جاتا ہے کہ لڑکی والوں پہ خوب روکدا بنے کہ ان کے تو جو لوگ آئے تھے بڑے بڑے لکھے تھے، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی پی ایچ ڈی تھا، کوئی انجینئر تھا، سارے اتنے بڑے لکھے، اتنی گاڑیاں آئی ان کی. یہ ہے بات زینتیں ہی، ہے نا؟ انہو لذو حظ عظیم، اتنی گاڑیاں اور جس زیور جو اس کے گھر والوں نے پہنا ہوا تھا، بے شک وہ مانگا ہوا پہن کر آئے، بے شک وہ لباس مانگا ہوا پہن کر آئے، بے شک گاڑیاں مانگے کی ہوں، اور پھر یہ کہ دکھاوا ہوتا ہے بارات کے اندر نا، اور ویسے بارات کی اسلام میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ بارات کے لیے لڑکی والوں کو لڑکے والے کتنا تنگ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کا کھانا، اور پھر کھانے میں کتنے کھانے، پھر وہ جو کھانا بانٹنے والے ہیں، پیش کرنے والے خان سامنے وغیرہ، ان کی شان و شوکت، ان کا لباس، ساری باتیں. بے شک قرض لیا ہوا ہے لڑکی والوں نے، اور قرض پر ہی ساری شان و شوکت ہے، ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے؟ اور ہم پھر باقی، اور بعض لوگ کیا ہے، آپ دیکھیں کبھی شادی پہ جائیں، آپ غور کیجئے گا اس بات کو کہ کچھ لوگ تو اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نا، یہ سب نے دیکھ لیا ہوا ہے، تو تو فلاں سے مجھے جوڑا مل جائے نا, اور اکثر ہم مانگنے کا رواج ہو گیا نا, اور کرائے پہ کپڑے آرام سے مل جاتے ہیں, دلہن کے بھی اور دلہے کے بھی اور دوسروں کے بھی, اور زیور کرائے پہ یا مانگ کر لینا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ دیکھیں نہیں گمسم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کا زیور دیکھ رہے ہیں, کسی کے کپڑے دیکھ رہے ہیں, اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ ہال طے کر لیا, یہ ہال میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں بک کروانا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اسی کی طرح کا میرا بھی, لڑکی نے سوچ لیا تھا کہ فلاں کی شادی جب اٹینڈ کی تھی تو فلاں کی طرح کا جوڑا اور فلاں کی طرح کا زیور ہے نا. تو بہرحال بات جو اصل میں یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا نا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ جب دوسروں کو شان و شوکت سے زینت کے ساتھ دنیا میں موو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں, آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور پھر ہم بھی حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسا ملتا جیسے کہ ان کو ملا ہے, انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے. اور سوچتے بھی نہیں کہ جو مرسیڈیز پر یہ بیٹھ کر جا رہے ہیں وہ تو سود پر لی ہوئی ہے, جو گھر انہوں نے دوسرا بک کرا لیا ہے یہ بھی جو ہے یہ بینک ان کی کرپسی ہوئی ہوئی ہے, یہ پیمنٹ بھی نہیں کر سکتے اور بس بینکوں کے اوپر ہے, اور یہ جو کارڈ پر ساری شاپنگ کرتے ہیں اور گھروں کی بکنگ ہوتے چلے جانا, اور پہلے گھر سے بڑا گھر, اور گھر کے اندر کی پھر ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ. جیسے ایک بہن موو ہوئی ابھی پچھلے دنوں اور کہنے لگی کہ ساری چیزیں میں نے تو نہیں خریدی ہیں, جتنی خریدی تھی لے لے کے رکھی ہوئی تھی, بس اب جو ہے نا میں نے ساری چیزوں کو کھولنا ہے, مائکرو ویو بھی ہے, اوون بھی ہے, فریج بھی ہے, اب قالین بھی ہے, برتن بھی ہیں, اور بیڈ شیٹ بھی ہیں, اور فرنیچر بھی, ہر چیز, یعنی پہلے چیزیں وہیں چھوڑ آئے. تو کیا اپنے گناہوں کے ڈھیر بھی وہیں چھوڑ آئے؟ کیا جو نافرمانی تھی اللہ کی وہیں وہ بھی وہیں چھوڑ آئے؟ کیا جو ہے وہ حرام کاموں کو چھوڑ کر حلال زندگی جو ہے اس کا آغاز کرنے کی بھی کوئی ہم نے جو ہے وہ عہد کیا ہے, کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ پابندی اس کو لاگو کیا ہے؟ بی بی آسیہ کا تو فرعون کے محل میں دل نہیں لگتا تھا, تو سود کے گھر میں پھر ہمارا دل کیوں لگے نا؟ کیوں ہم دوسروں کے جو سود کے اوپر اپنی معیار زندگی کو بڑھاتے چلے جائیں, تو کیوں ہمارا دل ان کو دیکھ دیکھ کر دل منہ میں پانی آئے اور دل گھٹنے لگے, اور پریشان ہوں تو کبھی شوہر سے لڑائی تو کبھی بچوں سے لڑائی, اور پھر کوئی چیز اچھی نہ لگے. تو ایک تو گروپ ان لوگوں کا ہے, اور آپ اور میں اپنا جائزہ لیں کہ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں. دوسرا ایک گروپ بھی ہے, دوسرا ایک گروپ بھی ہے, اور وہ کن کا ہے؟ وقال الذین اوتوا العلم, اور یہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا. اوت العلم سے مراد جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم, آخرت کا علم, دین کا علم, شریعت کا علم دیا تھا, خوف دیا تھا, کیونکہ جو علم والے ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو علم والے تھے, جو ان میں سے اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ کہنے لگے ویلکم, تباہی ہو تمہاری, افسوس تمہارے حال پر, ہلاکت تمہارے حال پر, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے. ثواب اللہ, ثواب اللہ کا بہتر ہے کس چیز سے؟ خیر لمن آمنا, کہ اللہ کا دیا ہوا, اللہ کا ثواب, اللہ جو اجر دے گا دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ جو ثواب دے گا وہ زیادہ بہتر ہے. کس شخص کے لیے؟ من آمنا, جو ایمان لائے, وعمل صالحا, اور عمل کرے صالح, ولا یلقاها, اور یہ نہیں ملتی, لقاها یہ نہیں ملتی, الا الصابرون, یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے پاک جملے کن لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں جو دنیا کی محبت سے دور اور دار آخرت کی محبت میں چور ہوتے ہیں. ایک ہی لگن, ایک ہی تڑپ, ایک ہی فکر, ایک ہی پریشانی کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بنی اسرائیل کے جو علماء صالحین تھے, بنی اسرائیل کے اندر جو نیک لوگ تھے, انہوں نے ایسے پاک جملے جو ہے وہ عطا کیے. اور آپ دیکھیں کہ جب سب لوگ دنیا کی محبت میں چور چور ہوتے ہیں, جب سب لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ یہ بات کہیں. جیسے شادی ہو किसी की हो रही होती है, बेटी की बेटे की, पर घर ही ले लेता है, चलो ले लिया घर, तो अब जरूरी तो नहीं है कि सूद की वजह से उसको सारा सूद लेकर सूद के दौलत पर उसको सजा लिया जाए। इंसान फिर भूल जाता है कि मैं जो है मुझे अल्लाह को हिसाब भी देना है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे मौके पर ना यही उतुल इल्म का किरदार अदा करते हैं और समझाते हैं कि कोई बात नहीं, दुनिया की जिंदगी ये तो आरजी है, ये तो फानी है, ये चंद रोजा जिंदगी है, और सबर करने वालों को ही जो है वो फिर सब कुछ मिलेगा। और सबर कहते हैं किसको है, ये बड़े वसी मानों में इस्तेमाल होता है। अपने आप को सिर्फ हलाल कमाई का पाबंद बनाए रखना, ये है सबर। नंबर दो, अल्लाह की राह में पेश आने वाली मुश्किलात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेना, यह है सबर, है ना। फिर आप देखें कि दुनिया का जो जाह और हशमत है उसको देखकर दिल जो है नकद हार ना दें, यह है सबर। और फिर सबर क्या है कि गुनाह जो है ना बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मुजयन हैं, गुनाह शैतान ने मुजयन बनाकर पेश किए हैं ना, तो उन गुनाहों को ना करना और अपने आप को जो है वो अल्लाह की अतात का पाबंद बनाना, ये है सबर। तो आखरत का सवाब और कामयाबी उन्हीं लोगों को नसीब होगी जिन्होंने दुनिया में सबर किया होगा, इस्तकलाल और साबित करनी का मुजाहरा किया होगा, जो हकूकुल इबाद अदा करते हैं, जो दिन में नमाजें पढ़ते हैं। तो एक सबर होता है कि अपने आप को अल्लाह की पाबंदी पर, अल्लाह की अतात पर कायम करें, ये सबर है। एक होता है गुनाहों से अपने आप को बचाएं, ये भी एक सबर है, है ना। एक ये है कि जब बहुत ज्यादा किसी को दौलत मिले तो वो इतराए ना, ये भी सबर है। और एक क्या है, जब बहुत ज्यादा गम के पहाड़ किसी पर जो है उंडेल दिए जाएं तो वो मातम ना करे, वावेला ना करे और शिकवे और शिकायतें ना करे, तो ये भी सबर है। तो मुसीबतें, आजमाइशें, परेशानियां तो आएंगी और ऐसे में सबर करना ये बात बड़ी अहम है। और मैं आपके सामने जो है वो सबर की मिसाल देती हूं कि लोग हैं दौलत के पीछे और जो कुछ उनके सामने होता है उसके पीछे भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे मसलन हसन बिन अदी कहते हैं कि तीन लोग बैतुल्ला में थे और आपस में बैतुल्ला में बात किस बात पर कर रहे थे कि इस दौर का सबसे बड़ा सखी कौन है। तीन दोस्त हैं और आपस में बैतुल्ला में बैठे ये बात हो रही है कि सबसे बड़ा सखी कौन है। एक ने कहा अब्दुल्ला बिन जाफिर है रजी अल्लाह अन्हु, दूसरा बोला कैस बिन साद बिन अबादा रजी अल्लाह अन्हुमा है, तीसरा बोला नहीं अराबा औसी रजी अल्लाह अन्हु है। मैं सोच रही थी इस बात पर कि बैतुल्ला में बैठ कर भी बातें कर रहे थे तो कैसी अच्छी बातें कर रहे थे ना, कि ज्यादा सखावत कौन करता है अल्लाह के रास्ते में और वो लोग मौजूद नहीं है, उनके बारे में वो लोग बैठे बातें कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि फलां का सोफा फलां से ज्यादा खूबसूरत है, फलां का कालीन तो सऊदी अरब से आया है और उसको तो सिर्फ उसका किराया ही $400 है, तो सोचे वो कितना खूबसूरत है, क्या बातें हम करते हैं ना। अच्छा बहरहाल अब जो है हुआ क्या, हर एक अपने अपने जिसके बारे में कह रहा था ना कि फलां ज्यादा सखी है, वो अपने अपने हक में दलाइल दे रहा था, हत्ता के आवाजें बुलंद हो गई, कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए। इनमें से एक शख्स बोला भाइयों लड़ाई क्यों करते हो, ऐसा करो हर शख्स अपने अपने पसंदीदा शख्स के पास चला जाए, इससे कुछ मांगे और जो कुछ मिले वो यहां आकर बताए, फिर इस बात का जायजा लेंगे कि बड़ा सखी कौन है, अमल से जो है ना वो अंदाजा करते हैं। अब्दुल्ला बिन जाफिर रजी अल्लाह का जो अकीदत मन था उनके घर गया और उनसे कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे मैं मुसाफिर हूँ, ज़ादेरा खत्म है, मदद का तलबगार हूँ। अब्दुल्ला बिन जाफिर रजी अल्लाह अन्हो इस वक्त घोड़े पर सवार कहीं जाने के लिए तैयार थे, उसी वक्त घोड़े से नीचे उतरे और फरमाया घोड़े की रिकाब पर पांव रखो और इस पर सवार हो जाओ, अब ये तुम्हारा है, इसके साथ एक थैला भी है, इसमें जो कुछ है वो भी तुम्हारा है, और हाँ इसमें एक तलवार भी है, इसको मामूली ना समझना, ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार है। जब वो खूबसूरत सा घोड़ा लेकर अपने दोस्तों के पास आया और थैला खोला तो इसमें 4,000 दीनार और रेशमी चादरें थी, और इन सब पर खास बात क्या कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार। قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے. لونڈی نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا مسافر ہوں اور زادہ راہ ختم ہو گیا. لونڈی نے کہا تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے آقا کو اٹھانا کچھ اچھی بات نہیں, یہ تھیلی پکڑو اس میں 700 دینار ہیں. اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے. گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ عنہ بھی اٹھ بیٹھے. لونڈی نے ان سے قصہ بیان کیا, کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا, نہ معلوم جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے بھی یا نہیں. کام تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں نا بچوں کو کہ ہمسایوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو تم نے اٹھایا کیوں, مجھے پتا ہے وہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں اور مجھے تو خود ضرورت ہے اس چیز کی, میں بھلا اس کو کیوں دوں نا, یا دوستوں کو یا رشتہ دار مانگ لیں. ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر جا پہنچا. اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا. حضرت عرابہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے, نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے. دو غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے. اس آدمی نے کہا اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ عرابہ رضی اللہ عنہ بولے بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا مسافر ہوں اور میرا زادہ راہ ختم ہو گیا. عرابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے, بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے مگر یہ دو غلام باقی ہیں, تم ان دونوں کو لے جاؤ اب یہ تمہارے ہو گئے. اس آدمی نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ خود سخت ضرورت مند ہیں, میں ان کو نہیں لوں گا. عرابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے سنو اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم نہیں لیتے تو بھی ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں, اگر تم چاہو تو لے جاؤ چاہو تو انکار کر دو. یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے, دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے. اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا. تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے, ہر ایک نے اپنے اپنے عطیے اور سلوک کا جو ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی. بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے, آپ بتائیں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب مل کر بولیں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ بالکل صحیح, عرابہ اوسی. کیوں؟ اس لیے تو فیصلہ عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا کیونکہ انہوں نے غربت کے باوجود جو کچھ پایا اس کو خرچ کر دیا. ان کا کل سرمایہ تھے ہی وہ غلام, اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا مگر یہ دو غلام باقی ہیں. میرے اور آپ کے پاس جوڑے ہیں اور ہم خرچ بھی کرتے ہیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا, اور سب سے قیمتی انگوٹھی اگر اللہ کے راستے میں دے بھی دی تو پھر سوچتے ہیں کہ سب سے اچھی تھی جو میں نے دے دی نا, بار بار اس کو یاد کرتے ہیں نا. اور سب سے اچھا جوڑا دے دیں تو پھر دل میں کبھی کبھی چبھن بھی اٹھتی ہے کہ سب سے اچھا ہی دے دیا فلاں جو بیوہ عورت تھی اس کو دے دیا سب سے اچھا. اور کل کی پارٹی جو تھی, کل کی پارٹی میں کھانے انواع اقسام کے تھے, آپ کی جو کلاس کی پارٹی تھی اور اس میں دوست بھی خوب بن سج کر آئے تھے, اور پھر جو تحفے تحائف تھے ایک سے ایک اچھا, اور پھر جس کے حصے میں سب سے اچھا آیا اور اگر وہ آپ کو پسند آیا اور ارے واہ فلاں وہ جو انٹیک تھا وہ جو فلاں بہت اچھا سا پیالہ تھا وہ فلاں کو مل گیا, ارے میرے ہاتھ میں تو ایسے کچرا سا تحفہ آیا اتنا اچھا نہیں آیا, ہے نا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یعنی عید کے موقع پر آپ پارٹی کرتی ہیں, آپ زندگی میں بہت سے مواقع پر پارٹی ہوتی ہے, کلاس میں بعض اوقات استاد تحفے تحائف دیتا ہے, اب طالب علموں کو انعام دیتا ہے, تحفے تحائف سے مراد انعامات دیتا ہے, کسی کو اچھا ملتا ہے کسی کو ذرا کم قیمت کا ملتا ہے, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے مجھے کیوں کم قیمت کا ملا فلاں کو اچھا کیوں مل گیا. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دے دے کر خوش ہوتے ہیں اور یہ دنیا کا مال کچھ بھی کام نہیں آنے والا. ایک مثال میں آپ کو اور سنانا چاہتی ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے اور آپ بھی اس کو سنیں تو پیروں بیٹھ کر اس پہ سوچیں، اور اپنا قد تو ان مثالوں کے سامنے بہت حقیر سا لگتا ہے، قد بہت چھوٹا سا اور وجود بہت حقیر لگتا ہے. عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ سخاوت میں بڑے مشہور تھے، اسی لیے تو ان تینوں دوستوں نے مقابلہ بھی کیا نا. ایک مرتبہ کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک غلام کو دیکھا کہ وہ باغ میں کھجوریں اکٹھی کر رہا تھا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر رہا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ بڑا پسند آیا، اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگے، خاموشی سے جائزہ لینے لگے. اتنے باغ کے مالک کا بیٹا آیا، اس کے ہاتھ میں دو روٹیاں تھی، اس نے غلام کو روٹیاں تھمائی، چنانچہ وہ ذرا ہٹ کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اسی دوران ایک کتا اس غلام کی طرف آگے بڑھا اور اس نے دم ہلانا شروع کر دی. غلام نے ایک روٹی کتے کے سامنے پھینک دی، کتے نے جلدی سے روٹی کھا لی اور دوبارہ غلام کی طرف دیکھ کر دم ہلانے لگا. غلام نے دوسری روٹی بھی اس کی طرف پھینک دی اور خود کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو اس کے اس کام پر بڑا تعجب ہوا، اس کے قریب آئے اور پوچھا، اے لڑکے تمہاری ہر روز کی خوراک کیا ہے؟ غلام بولا، وہی جو آپ نے دیکھی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے اس کتے کو اپنی دونوں روٹیاں کیوں کھلا دی؟ غلام کہنے لگا، حضرت ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، میرا خیال ہے اس کتے کو سخت بھوک اس علاقے میں لے آئی ہے، اس لیے میں نے ایثار سے کام لیا اور اپنی روٹی اس کو کھلا دی. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تم آج رات کیا کھا کر گزارا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، آج کی رات میں بھوکا سو جاؤں گا. عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، یلومنی الناس علی السخاء وہذا الغلام اسخى منی، لوگ میری سخاوت کو دیکھ کر میری سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ سخاوت کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نوجوان غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اب دیکھیں غلام نے اتنا اچھا کام کیا ہے اور کیسی اپنے آپ کو یہ ملامت کر رہے ہیں، اب اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ غلام مجھے بیچ دو. غلام کے مالک نے پوچھا، حضرت آپ اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کو سارا قصہ سنایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ اس غلام کو خرید کر آزاد کر دوں، یہ باغ بھی خرید کر اسے ہدیہ کر دوں تاکہ یہ آرام سے زندگی گزارے. اس غلام کا مالک کہنے لگا، جناب آپ نے تو اس کی ایک ہی خوبی دیکھی ہے اور آپ اس پر اتنے مہربان اور متاثر ہو گئے ہیں، ہم تو ہر روز اس کی بے شمار خوبیاں دیکھتے ہیں. میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے اس غلام کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر آزاد کر دیا، اور رہا یہ باغ تو یہ بھی میری طرف سے اس کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے. کل رات دعوت میں پائے تھے، سب سے پہلے میں نے لے لیا سالن اور بوٹی بڑی اچھی تھی، وہ لے لی پھر کھائی، پھر بعد میں میں نے دیکھا تو پیالے میں ہڈیاں تھیں. میں سوچنے لگی، پتہ نہیں باقیوں کو ملی بھی تھی کہ نہیں، میں نے سب سے پہلے کیوں لے لی نا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ کبھی دل چاہتا ہے سب سے پہلے لے لے، کبھی یہ دل چاہتا ہے نہیں میں سب سے بعد میں لوں تاکہ سب سے پہلے لوگوں کو مل جائے. کبھی بعد میں بھی لیتے ہیں پر دل اندر سے ستاتا رہتا ہے، فلاں جو تھی نا فلاں کیر تو مجھے ملا ہی نہیں، مجھے سب سے آخر میں لینے کو ملا نا، تو اس لیے مجھے فلاں فلاں ڈش تو ختم ہی ہو گئی تھی. پھر گھر آ کے بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پھر باتوں میں بھی شکوا کرتے ہیں، مجھے تو ملا ہی نہیں نا، ہے نا. میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ بس دنیا، دنیا کی محبت، تحفہ تو سب سے اچھا، عزت تو سب سے زیادہ ملے، کرسی تو سب سے اچھی ملے، مجھے سب سے پہلے ملے، مجھے سب سے زیادہ پوچھا جائے، مجھے سب سے زیادہ سراہا جائے، ہے نا. دنیا کے پیچھے میں نے اور آپ نے بھاگتے بھاگتے جوانی بتا دی، بال سفید ہو رہے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا سب سے زیادہ میں خوبصورت لگوں، سب سے اچھے میرے کپڑے ہوں، سب سے پہلے فون مجھے آئے. اچھا آپ کو پہلے فون کر کے دعوت دے دی تھی، مجھے تو دعوت دی نہیں، یہ کچھ کرتے ہیں نا میں اور آپ. تو قارون کا کیا حال ہوا؟ آیت نمبر 80 کیا بتاتی ہے؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، کہ وہ جو علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ ہے ایمان اور عمل صالح. میرا اور آپ کا دل تو، میرا اور آپ کا سینہ تو گردن تک دنیا کی محبت سے بھرا پڑا ہے، जब चाहते चाहते हैं बस लोग हमें दें, हम लोगों से लें, और बस दुनिया के अंदर झूठा बेशक हो, एक वकार, एक मोहब्बत, एक इज्जत होनी चाहिए, भले से कैसे भी मिल जाए। ईमान और नेक अमलों की लज्जत तो इस गुलाम से पूछनी चाहिए, इन तीनों सखी से पूछनी चाहिए। और मैं तो जब इस कहानी को पढ़ती हूँ, बार बार जब भी पढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इन तीनों के अमल में से किसी की कदमों की खाक तक भी नहीं है, है ना। तो मैं और आप कदर क्या जाने ना, ईमान और अमले सवाले की कीमत क्या जाने के किसे कहते हैं। भाग रहे हैं मुंह उठाए हुए दुनिया की तरफ, और अल्लाह ताला कहते हैं कि इल्म रखने वाले जो थे वो उसको समझाने लगे। यानी कारून की दौलत और जीनत और शान और शौकत और उसके खादम और घोड़ों को देखकर एक ग्रोह कहने लगा, या लैतना मिस्ला मा उतिया कारून इन्नहू लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। दूसरा ग्रोह कहने लगा, वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा वला युलक्काहा इल्ला सबिरून। अब मैं और आप अपने आप से पूछें, मेरा शुमार किन लोगों में है। फखसफना बिही व बिदारिहि अल-अर्ध, आखिरकार हमने उसको धंसा दिया। फखसफना, हमने उसको धंसा दिया। बिही है उसके साथ, व बिदारिहि अल-अर्ध और इसके घर को भी हमने उसे और उसके घर को जो है वो धंसा दिया। अल-अर्ध जमीन में, आप देख लीजिए यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, फखसफना बिही हमने उसको धंसा दिया, वबिदारिहिल अर्द और उसके घर को भी, कहां धंसाया, जमीन के अंदर। तो वो तो गया था शान शौकत का मुजाहिरा करने के लिए, वो तो गया था जो है वो अपनी ठाट बाट का मुजाहिरा करने के लिए, उसने तो किबर का इजहार किया, उसने मुतकब्बिराना मुजाहिरा किया। और मेरी बहनों, अल्लाह को तकब्बुर सख्त नापसंद है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता जो दुनिया पर रीझे हुए हैं और मुजाहिरा तरक्की की जो है वो उरूज पर पहुंचने के लिए, उसकी बाम पर पहुंचने की हर वक्त आरजू करते हैं कि फलां को जो मिला, काश के मुझे मिला होता। और ये भी नहीं सोचते कि हलाल तरीके से उसने कमाया या हराम तरीके से। फलां जी, फलां तो बड़ा है, वो पता नहीं वालदैन के भी हुकूक अदा करता है कि नहीं, बीवी और बच्चों के करता है कि नहीं, कैसा है। और वो साहिब जुरेज का वाक्या तो आपको याद है ना, कि वो एक आदमी घोड़े पर सवार बड़ा खूबसूरत बड़ी ठाट बाट से निकला और माँ कहने लगी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को भी ऐसा कर दे। और बच्चा दूध पी रहा था, दूध पीता हुआ छोड़ कर कहने लगा अल्लाह ताला मुझे ऐसा ना करना। फिर एक थोड़ी देर में एक लौंडी जो थी, मारते पीटते हुए लोग उसको लेकर आए, तो माँ कहने लगी अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा ना करना। तो वो बेटे ने फिर दूध छोड़ा और कहने लगा अल्लाह ताला मुझे ऐसा कर देना। माँ ने कहा, ओ सर मुंडे, उसके सर पर गोया के बाल नहीं थे, ओ सर मुंडे बता, वो इतना खूबसूरत नौजवान और इतना खूबसूरत उसका घोड़ा और उस पर वो शान और शौकत से जा रहा था, उसके लिए दुआ मांगी, तुमने कहा मुझे ऐसा ना करना। और जिसको मार पीट रहे थे, बुरा भला लोग कह रहे थे, मैंने कहा कि वैसा ना करना, तुमने कहा वैसा कर दे। तो फिर उसने कहा कि असल बात यह है कि वो जालिम शख्स है जिसका जैसा बनने की तूने दुआ की। और वो जो औरत है, वो जो लौंडी है, वो नेक औरत है, लोग उस पर जुल्म ढा रहे हैं, और इसलिए मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे वैसा कर दे। तो जाहिरी चीजों को देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए, फ्रेब नहीं खाना चाहिए, किसी के झुमके देखकर, किसी का हार देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी के घर को देखकर। जो बिलाल हबशी रजी अल्लाह की कदरों कीमत जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के पास थी, और किसी के पास तो नहीं थी, है ना। तो असल बात क्या है, आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फमा काना लहू मिन फेहतन यनसुरूनहू मिन दूनिल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमाते हैं कि जब हमने उसको जमीन में धंसा दिया तो बस न थी इसके लिए कोई जमात, उसके लिए कोई भी जमात न थी, कोई भी ग्रोह न था, यनसुरूनहू जो उसकी मदद करती, जो उसकी मदद को आता, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, वमा काना मिनल मुंतसिरीन और ना था वो इंतकाम लेने वालों में से, ना कोई उसका जो है हामी और नासिर हुआ, और ना ही जो है वो खुद ही इंतकाम ले सका। तो दरअसल कारून मुजरिम था, मुजरिमों से उनके गुनाह पूछे नहीं जाते। और क्या बात पता चलती है کہتے ہیں کہ قارون جب موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا تو فرعون سے جا ملا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ بدنام کرنے کی کوششیں کرتا رہتا تھا. اور ایک دفعہ ہوا کیا کہ اس نے یہ سازش تیار کی کہ ایک فاحشہ عورت کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر زنا کی تہمت لگا دے. اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ مجمع عام نے اس عورت نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کام گئے, چنانچہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی, پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی. اس نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بدعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جائے, چنانچہ ایسا ہی ہوا. تفسیر طبری میں یہ بات جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے بات کہ اس وجہ سے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب قارون پوری سجدت کے ساتھ قوم کے سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو اللہ کے سچے تاریخی واقعات سنا کر نصیحت کر رہے تھے. لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر کہا تم نے یہ کام کیوں کہا, کیوں کیا؟ اس نے کہا موسیٰ اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں. آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بدعا کریں. موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے, قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا میں دعا کروں گا. قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے. اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو یہ حکم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین انہیں پکڑ لے. زمین نے ان سب قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا. پھر آپ نے فرمایا انہیں پکڑ لے. زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا. اس کے بعد وہ کندھوں تک دنس گئے. پھر آپ نے فرمایا ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ. دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا بنو لاوی زمین کے اندر چلے جاؤ. چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی. تو یہ ہے اس کا مطلب. فما کان له من فئة ينصرونه من دون اللہ وما کان من المنتصرین. نہ خود مدد کر سکا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کو جو ہے وہ آ سکا. تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ فما له من قوة ولا ناصر. آپ پڑھی چکی نا یہ. اسی طرح جو ہے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن بھی انسان کے کچھ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اچھا جب وہ زمین میں غرق ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وَأَصْبَحُوا. اور صبح کے وقت ہو گئے وہ لوگ جو صبح کے وقت تمنا کر رہے تھے وہ ہو گئے. الَّذِينَ وہ لوگ تمنّوا جو تمنا کر رہے تھے مَكَانَهُ اس کے مکان کی, یعنی اس کے محل, اس کی مال و دولت, اس کی جو شان و شوکت, اس کا جو مرتبہ اور مقام تھا اس کی جو لوگ تمنا کر رہے تھے. بالامسی, امسی کون سا کل ہوتا ہے؟ ہاں گزرا ہوا کل. تو جو کل اس کے شان و شوکت اور محل اور مال و دولت کی تمنا کر رہے تھے وہ ہو گئے, یعنی ان کی حالت بالکل بدل گئی اور وہ ہو گئے. یقولون وہ کہنے لگے وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ افسوس وہی کان, افسوس. اب آپ دیکھیں کہ وہی جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے, وہی اسم فعل ہے اس کے معنی تعجب کے ہیں. بعض کہتے ہیں اصل میں یہ ویک ہے, کاف بھی ساتھ ہے, اظہار ندامت کے لیے آیا ہے. تو بہرحال اس کے معنی ہے ارے بے شک, اظہار ندامت کے لیے یا تعجب کے لیے. افسوس وہی کان اللہ, افسوس ہم پر گویا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اپنے بندوں میں سے, من عباد ہی اپنے بندوں سے میں سے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اور رزق بھی کیسا دیتا ہے؟ بساتا بسیط. کیا معنی ہے اس کے؟ کھلا رزق دیتا ہے، کشادہ رزق دیتا ہے. اور وہ یقدر، یہ دوبارہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ پھر جو ہے وہ رمی یشاء من عبادہ یقدر، کہ جس کے لیے چاہتا ہے پھر اس کو نفع تلا دیتا ہے. تو رزق کی کشادگی اور تنگی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مشیت کی بنا پر ہے. کسی کو زیادہ رزق دینے کے معنی نہیں ہے کہ اللہ اسے بڑا خوش ہے اور اس کو انعام دے رہا ہے، اور کسی کو اگر اللہ کم دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہے. ہے نا، اکثر نیک لوگوں پر تنگی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو یہ تنگی بھی ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشحالی پا کر قارون اور حامان اور فرعون نہیں بن جاتے. ہے نا، تو اصل بات کیا ہے کہ اصل بات جو ان لوگوں نے کہی جو کل حسرت کر رہے تھے، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، انہوں نے کہا اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا ہوتا. کیا مطلب ہے کہ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس، اب افسوس کر رہے ہیں، اظہار ندامت ہے کہ افسوس گویا کہ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ ہم کو یاد ہی نہیں رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. کیا مطلب تھا ان کا؟ ہم بھول گئے کہ ناشکروں کو تو کبھی کامیابی ہوتی ہی نہیں. وہی کاننا ہوں، تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ افسوس کہ ہم کو یاد ہی نہیں رہا کہ کافر فلا نہیں پاتے. تو ہم سمجھتے تھے کہ دنیا کی خوشحالی ہی اصل میں فلا ہے، اور قارون کے پاس جو دولت ہے تو بڑی فلا پا رہا ہے. اب پتا چلا کہ حقیقی فلا کسی اور ہی چیز کا جو ہے وہ نام ہے. تلک دار الآخرۃ، وہ ہے آخرت کا گھر. تلک یہاں پہ اشارہ بعید ہے اور عظمت کے لیے آیا ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر، نجعلھا للذین لا یریدون، ہم بنا دیتے ہیں اور ہم بنا دیں گے، ہم مخصوص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علواً فی الارض، جو زمین میں علو نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. تو اس آئے سے کیا پتہ چلتی ہے بات، کہ علوم جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ سرکشی کرنا، سر اٹھانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ظلم زیادتی کرنا، اپنے آپ کو برتر کہنا اور دوسروں کو باور کرانا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، جیسے اوور ری ایکٹ کرنا. ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہم نے مخصوص کر دیا ہے اور ہم مخصوص کر دیں گے. نجعلو میں دو فعل پائے جاتے ہیں، فعل حال بھی اور فعل مستقبل بھی، یہ مضارے ہے. ان لوگوں کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا اور مخصوص کر دیں گے وہ لوگ جو زمین میں، دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، جو دنیا میں جو ہے وہ کبر نہیں کرتے، ولا فسادا، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. فساد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ لوگوں کا ناحق مال لے لینا، نافرمانیاں کرنا، اللہ کے حق ادا نہ کرنا، اللہ کے بندوں کے حق ادا نہ کرنا. تو یہ جن کے اندر یہ دو برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم آخرت کا گھر ان لوگوں کو نہیں دیں گے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے یہ تو متقین کے لیے ہے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ ہمیں بھی اپنے عملوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت ہم جو ہیں اپنی بڑائی چاہتے ہیں. ہے نا، مثلا کام کوئی کرے اور میں ظاہر یہ کرتی ہوں کہ یہ میں نے کیا ہے، کھانا کسی نے پکایا اور میں نے جا کے پیش کر دیا اور واہ واہ ہونے لگی. ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ یعنی دوسرے کو بتاتی نہیں کہ میں نے پکایا نہیں ہے، یا یہ کہ کسی نے کھانا پکایا بڑی محنت کے ساتھ اور پھر اس کی تعریف ہونے لگی کلاس میں، تو میں کہتی ہوں کہ ریسپی میں نے بتائی تھی. کسی نے روڈ ٹیسٹ پہلی دفعہ میں پاس کر لیا تو میں کہتی ہوں استاد تو میں ہی تھی نا، میں نے تو اس کو سکھایا تھا کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں. اپنا ہی ہر وقت صرف اپنا آپ انسان کو نظر آتا ہے کہ میں یہ میں ہی تھی، جتنے تھوڑے پیسوں میں اپنے بچوں کی میں نے جو شادی کر دی، اس کی ضروریات کو پورا کیا، میں ہی تھی جو میں نے جو گھر بنا لیا، کوئی اور عورت ہوتی تو پھر میں دیکھتی. ہے نا، تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بس میں میری آپ کو نہ بس جھکنے نہیں دیتی، ہر وقت میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر معمولی چیز نہیں ہے. دنیا تو قارون فرعون حامان کو بھی دے دی، مکہ کے سرداروں کے پاس بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو زمین میں علوم اور فساد، یہ دو برائیاں جن کے پاس ہیں، ان کو ہم آخرت نہیں دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کا گھر، انجام کی بھلائی صرف متقین کے لیے ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، ہے نا، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، تو یہ ہے اصل بات. تو ان کو ملے گی عاقبت، ان کی ہوگی آخرت. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا یہاں پہ مطلب توازو، عاجزی، انکساری، فروتنی، اطاعت پیشی. تو جنت جو ملے گی، الدار الآخرہ جن لوگوں کو ملے گا، جن کے اندر جو ہے وہ کبر نہیں پایا جاتا. بس کوئی بات نہیں، جیسے بعض اوقات میں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا اس لیے اب میں یہ کام نہیں کرتی، میری تجویز پر عمل نہیں ہوا اس لیے اب میں دعوت پہ نہیں آتی، مجھے پوچھ کر ٹائم نہیں رکھا گیا، مجھے پوچھ کر یہ نہیں ہوا. مٹا دے، اپنے آپ کو ہمیں مٹا دینا چاہیے، ہے نا، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. کیا ہے کہ مٹا دے اپنے آپ کو، اگر کوئی مرتبہ چاہیے، جو بھی شعر ہے، بہرحال کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو مٹائیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتے ہیں انجام، وہ لوگ جو ہر دنیا دار کو دیکھ کر کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اور وہ لوگ جو دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنتی، جو لے کر آئے گا الحسنہ فلہ خیر منہا، تو اس کو جو ہے اس سے بہتر دیا جائے گا. جو نیکی لے کر آئے گا فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے گا نا اس سے بہتر اس کو دی جائے گی، گویا کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اصل اجر سے بہت زیادہ اجر دے گا، 10 گنا سے 700 گنا تک. یہاں پہ اس آیت میں جزا اور سزا سے متعلق ضابطہ الہی بتایا جا رہا ہے. ومن جا بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا فلا یجز الذین، تو اس کو بدلہ دیا جائے گا. کتنا؟ عمل السیئات، جو اس نے برائیاں کی، الا ما کانوا یعملون، تو برائیاں کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. الا ما کانوا یعملون، اس سے بڑھ کر نہیں دیا جائے گا. برائی کا بدلہ بس اتنا ہی جتنی برائی کی تھی، اس بدلے میں زیادتی نہیں ہوگی. یہ ہے عدل کا تقاضا، یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کا پیار. تو آپ دیکھ لیجئے کہ نیکی پر اللہ نے یہ نہیں وعدہ کیا کہ صرف بدلہ ملے گا، بلکہ کیا کہا؟ کہ نیکی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چڑھ کر دی جائے گی نیکی کا بدلہ، اور برائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ اس کا بدلہ جو ہے دیا جائے گا بس اتنا ہی جتنا کہ لوگ کرتے ہیں، زیادہ سزا نہیں ملے گی. تو اصل بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کرنا، اور اللہ کو کوانٹیٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے بلکہ کوالٹی چاہیے. تو یہاں پہ جو بدلہ ہے نا، من جاء بالحسنتی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ خیر دے گا تو مراد کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو ہے کوالٹی میں بھی اچھی دے گا، کوانٹیٹی میں بھی اچھی دے گا، اس کی شیپ، اس کی ساخت، اس کی ظاہری، جو کچھ بھی چیز ہے ہر لحاظ سے اچھا دے گا. تو دنیا میں جتنی اچھی چیز کا ہم تصور کر سکتے ہیں، ان سب سے جو ہے وہ بہترین دیا جائے گا. تو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو نبی بنایا گیا اور آپ کو جو قرآن مجید کی نعمت سے مالا مال کیا گیا، تو کیوں؟ کسی پریشانی یا مصیبت کے لیے نہیں، بلکہ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، اللہ ذی و ذات، یعنی اللہ، فرض علیک القرآن، اس نے فرض کیا ہے قرآن تم پر، لرادو کا، یہ اسم فاعل ہے، تجھ کو پھیرنے والا ہے، لٹانے والا ہے، کہاں؟ الی معاد، معاد کی طرف. تو معاد جو ہے یہ ظرف زمان اور اسم ظرف مکان بھی ہے، یعنی لوٹ کر آنے کی جگہ بھی اور وقت بھی. اور معاد کسے کہتے ہیں؟ عین مودال، لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت. تو اس معنی, اس لفظ کے معنی میں کافی وسعت ہے. معنی پھر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے جمہور مفسرین نے اس سے مراد فتح مکہ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ اداس بھی تھے, اور آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمان مکہ سے نکلے تھے. تو مسلمانوں کو کیا تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین معاد کی طرف تمہیں واپس لوٹانے والے ہیں, اور مراد کیا ہے کہ مکہ, کہ ایک دن تم مکہ کی طرف فاتح بن کر آؤ گے, مکہ فتح ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کیونکہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کے دوران نازل ہوئی تھی نا, مکہ سے جب مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مکہ شہر میں آپ فاتح بن کر آئیں گے. سورت بلد میں آپ نے کیا پڑھا, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, ہے نا. دوسرے اس کے معنی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے, کہ دنیا میں مشکلیں ہیں, مصیبتیں ہیں, تنگی ہے, لیکن انشاءاللہ اصل معاد تو کیا ہے, جنت ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے, اور آخری وقت آپ کا بہترین معاد تھا. کیا؟ کہ اس پورا جو جزیرہ العرب تھا وہ اسلام کے زیر نگین آ گیا تھا, اور آپ ایک حاکم تھے, مدینہ اسلامی ریاست تھی, اسلام کے بغیر کوئی بھی دین جزیرہ العرب میں باقی نہیں رہا تھا. تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے, تب پتہ چل جائے گا نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو بہترین معاد ملے گا. بعض کہتے ہیں اس سے مراد مقام محمود ہے. تو بہرحال سارے ہی معنی, تو اصل بات کیا ہے کہ جلد ہی آپ کو جو ہے وہ خوشیاں ملنے والی ہیں. تو معاد وہ جگہ جس کی طرف انسان کو لٹایا جاتا ہے, تو وہ مقام جو بڑی شان اور عظمت کا مقام ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جلدی آپ کو شان اور عظمت کا مقام ملنے والا ہے. قل کہہ دیجئے, ربی میرا رب, عالم زیادہ جانتا ہے, من جاء بالہدیٰ, کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے, ومن ہوا فی ضلال مبین, اور کون کھلی گمراہی میں ہے. کیونکہ اہل مکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں, اگر ہدایت کو قبول کر لیا تو ہدایت کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو ہے متخطف من اردینا, ہے نا. تو وہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے تھے. اور بعض لوگ جو حرام کاریاں کرتے ہیں, ڈاکے, فساد, چوریاں, قتل و غارت, ڈکیتی, ظلم, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے, کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وما کنت ترجو, اور تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہیں تھے, این یلقا الیک الکتاب, کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی. کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ قرآن کی کتاب آپ پر ہی کیوں اتری, آپ کو ہی رسول کیوں بنایا گیا. اب یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ تو بے خبر تھے, آپ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے اور پیغمبری مل گئی, ہے نا, تو پتا تو نہیں تھا کہ پیغمبر بنائے جانے والے ہیں. تو وہی بات کہ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہیں تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی, الا رحمتا من ربک, مگر یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے. یعنی اللہ نے مہربانی کی کہ تم پر کتاب نازل کی, تو کتاب کا نزول اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت ہے. ویسے تو دیکھیں تو دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, کھانا پینا, سورج, چاند, ستارے, گھر, والدین, ہوائیں, سب چیزیں بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا جانا, کتاب کا نزول, اور پھر دین اسلام کی نعمت. کیونکہ جتنی نعمتیں ہیں جب تک ہم دنیا میں ہم اسے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا میں رہ جاتی ہیں. تو ایک نعمت ہے جو اسلام کی نعمت ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا اور اچھا مسلمان بننا, جو موت کے وقت, جو قبر میں, جو حشر کی رسوائیوں میں, جو پل سے رات کی تنہائیوں میں, ہر موقع پہ انسان کے کا سہارا بنتی ہے. تو یہاں پہ رحمت سے مراد نبوت ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا. جب آپ نبی بنے تو کیا ہوا, پھر کتاب نازل ہوئی, ہے نا. تو یہ آپ رب کی مہربانی سے آپ کو نبی بنایا گیا, آپ پر کتاب کو نازل کیا گیا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین, پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. تو یہاں پہ کیا بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, کہ آپ جو ہیں وہ کافروں کے مددگار نہ بنو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے اسلام جو ہے اس کو قبول کیا تھا, تو اب کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد, اس نعمت کے ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے اور کافروں کی مدد اور ہم نوائی نہیں کرنی چاہیے. اور بعض مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دار الکفر میں رہنا بھی کافروں کی مدد کرنا ہے. تو کیا ہے کہ ہجرت, کہ دار الکفر جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے پھر کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, جو احکامات دیے ہیں, اس کو بلا کم و کاس لوگوں کو پہنچا دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو کافروں کو نہ بتائیں کہ وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اصل میں کافروں کو نہ, ایک طرح سے کافروں کو یہ ڈانٹ دی جا رہی ہے, یہاں پہ کافروں کو تنبیہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کو دبا دو یا اسلام کو دباؤ یا مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز کر لیں, مداہنت اختیار کر لیں. تو یہ مت بھولو کہ جس نے مداہنت کی تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں پھر اس کو پوچھا جائے گا. تو قریش کے لیڈروں کو سنا کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے دل کے کسی گوشے میں بھی یہ امید نہ رکھنا کہ ان مخالفتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نرمی کریں گے, بلکہ کیا ہے کہ کافروں کو مایوس ہو جانا چاہیے اور دین کے مقابلے میں کوئی بھی کمپرومائز کرنا نہیں ہے. پیچھے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں جو ہے کافروں کا, مجرموں کا میں مددگار نہیں بنوں گا. تو اس کے کیا معنی ہے کہ کسی بھی طرح سے گناہ میں مجرموں کا ساتھ تو نہیں دینا چاہیے, لیکن اگر کوئی جرم کر رہا ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, اس کو سمجھانا اس کا ساتھ دینے میں نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حق کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں کہ آپ کو نفرت کس سے ہے؟ گناہ سے ہے نا. جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں سے نفرت ہے, فرض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تاکہ آپ فریضہ اقامت دین ادا کرتے رہیں. تو آپ جو ہے کام تو کرتے رہنا ہے, ان کے کہنے پر اسلام کو بدلنا نہیں ہے اور ان کا ساتھ نہیں دینا, کمپرومائز اختیار نہیں کرنا. تو بس تم کافروں کے مددگار جو ہے وہ نہیں بنو. پھر اس کے بعد وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ, پھر کیا فرمایا, اور کبھی ایسا نہ ہو, کبھی بھی ایسا نہ ہونا پائے اور کیا کہ وَلَا يَسُدُّنَّكَ, کہ وہ روکے تجھ کو, عَنْ آيَاتِ اللَّهِ, اللہ کی آیات سے, کہ یہ جو اللہ کی آیات کی تبلیغ ہے نا اہل مکہ, آپ کو اس سے نہ روکے, بعد از انزلت الیک, جبکہ وہ آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں. تو کافر آپ کو جو ہے تمہیں اللہ کا پیغام, اللہ کی آیات کو پہنچانے سے باز نہ رکھیں. ودو الی ربک, اپنے رب کی طرف دعوت دو, ولا تکونن من المشرکین, اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. تو یہاں پہ جو دعویٰ کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بڑا ہی افضل ہے اور بڑا ہی بہترین کام ہے, اور آپ اس پر پریشان نہ ہو, ہاں کے پکاریں, پیغام دیں, اور کافروں کا کفر یا ان کی مخالفت تمہیں اللہ کے دین کو پھیلانے سے روک نہ دے. ودو الی ربک, بس دعویٰ کا کام کرتے رہو. ایک ندی ایک جوئے شیر بن کر, ایک جیسے ندی نہیں رواں دواں ہوتی, پانی مسلسل جو بہتا رہتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے, ورنہ اس میں سڑاند اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو دائی جو ہے بہتے پانی کی طرح دایانہ کردار ادا کرتا رہتا ہے. کھیتوں کو دے لو پانی کے بہ رہی ہے گنگا, کچھ کر لو نوجوانوں, اٹھتی جوانیاں ہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور آپ نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے, لیکن یہاں پر جو ہے پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے یہ بات کہی, یہ بات تاکید کی وجہ سے کہی ہے, محض تاکید کے لیے, ورنہ آپ زیادہ سے زیادہ شرک کے خلاف ہی تو جہاد کر رہے تھے اور آپ سے شرک کا صدور ہونا تو ناممکن تھا. تو مطلب کیا تھا کہ دوسرے لوگوں کو ذرا تنبیہ ہو جائے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو پھر توحید کی دعوت ہے جو کہ مکی دور میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک عقائد مضبوط کرتے رہے، جن میں سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی وہ کیا تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل شیئن ہالک الا وجھا، اس کے سوا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، تو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم و الیہ ترجعون، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جانا ہے، تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ تو یہ جو آخری آیت ہے، ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دو عقائد بتائے ہیں، ایک توحید کا اور دوسرا آخرت کا، تیسرا بندگی کا طریقہ بتایا ہے کہ جو خالق ہے اصل میں حاکم بھی وہی ہے، اور اس کی حکومت ہے تو اس کے محکوم بن جاؤ، وہ خالق ہے تو پھر کیا کرو کہ اس کے بندے بن جاؤ، اور بندے کیسے بنو کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اور باقی جو کچھ بھی زمین میں ہے، قارون کا خزانہ کیوں نہ ہو، مکہ کے سرداروں کی باغیچیاں اور باغیچے کیوں نہ ہو، ساری چیزیں جو ہیں ان کو فنا حاصل ہونا ہے، اور فنا کب ہوگا؟ جلدی ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف تم جو ہے وہ پلٹائے جاؤ گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کی ذات کے، کہ اللہ کے سوا، کہتے ہیں کہ 8 چیزیں اور بھی ہیں جس میں اللہ کا عرش اور کرسی، بہشت اور دوزخ، روح اور ریڑھ کی ہڈی کا نقطہ، لوہے محفوظ اور قلم۔ بہرحال تو آخر میں جو بات ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اپنی حیثیت کا ادراک کریں، ایک اللہ کی بندگی کریں، اور اسی بندگی کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اسی کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دے رہے تھے، تو اسی کی دعوت مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں دینے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے موسیٰ علیہ السلام بن کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر، کفر کے ایمانوں کو جو ہے وہ لرزا دیں، اور کفر کا کے جو دربار ہیں اس میں اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو اور بہترین عمل کرنے والا بنائے، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اور وہ عمل جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور وہ عمل جس کا بدلہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ تو اللہ واقعی ہم سب کو صبر دے دے، ایسا صبر جو وسیع معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو ہم اتنا صبر کریں کہ حرام کی شکل میں چیزیں کتنی خوبصورت میرے اور آپ کے سامنے کیوں نہ ہو، منہ میں پانی نہ آئے، آنکھ اٹھا کر اس طرف دیکھے بھی نہ، اور بس جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر الحمدللہ، اور بڑے ایک وقار کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، ایک بڑی عظمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بےچارے نہیں، اسلام پر عمل کریں تو بےچارے بن کر نہیں کہ لوگ ہم پہ ترس کھائیں کہ یہ بےچارے کرائے کے گھر میں ابھی تک، اور جو دوسرے اگر سود پر گھر لے رہے ہیں تو وہ بےچارے ہیں کہ آپ بےچارے ہیں یا ہم بےچارے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ صبر ہوگا تو یہ صبر بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔